فاسألوا
تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شعرہ آفاق تصنیف فیضان سنت میں درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزے جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہفتہ وار سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کے سوالات اور دارالافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائیوں کے جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نئے نئے موضوعات کے ساتھ الحمدللہ اس سلسلے کے اندر حاضری ہوتی ہے۔ آج اسی طریقے کا ایک ایسا موضوع کہ جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کسی اور جگہ پر آپ کو اس کے مسائل سننے کو نہ ملیں، تو الحمدللہ یہ مدنی چینل کا خاصہ ہے کہ ایسے موضوعات کہ جن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، انٹرسٹنگ ٹاپکس ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ الحمدللہ حاضری ہوتی ہے اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رہن یعنی گروی رکھنے کے مسائل۔ چیزیں گروی رکھواتے ہیں تو گروی رکھنے کے کیا مسائل ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی ابھی آپ سنیں گے۔ آئیے ہم وطن گوش ہو کر بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر اس سلسلے کو دیکھیے اور علم حاصل کیجیے۔ حضور والا عرض یہ کہ ہمارا موضوع ہے گروی رکھنے کے مسائل، اس کو رہن بھی کہا جاتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ رہن جو چیز رکھوائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رہن رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جس کے پاس رکھوائی گئی اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا سب ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رہن جی، اس کا اردو زبان میں اس کو گروی گافرا واو یا گروی رکھنا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔
صحیح۔
تو گروی رکھنا اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنا مال
صحیح
دوسرے کو دیتا ہے
صحیح،
اور اس سے اصل میں اس کو کوئی دین یعنی قرض وغیرہ چاہیے ہوتا ہے۔
جی جی۔
اب قرض دینے والا شخص آج کل جیسا کہ ماحول ہے کہ بآسانی قرض نہیں ملتا،
ٹھیک ہے،
تو قرض نہ ملنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ قرض لینے والا قرض لینے تو بڑی خوشامد سے آتا ہے لیکن قرض کی ادائیگی میں رلاتا بہت ہے۔
جی بالکل، یہ تو بڑا معاملہ ہے۔
تو اس بنا پہ اب جو صاحب ثروت ہیں مالدار ہیں تو وہ قرض دینا بھی چاہتے ہیں لیکن یہ چیزیں ان کے سامنے ایک رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اب قرض دینے والا اپنے قرض کی وصولی آسان بنانے کے لیے
صحیح
وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنی کوئی قیمتی چیز میرے پاس رکھوائیں
صحیح
ضمانت کے طور پہ،
جیسا کہ اس کو یوں کر دیں کہ مثال کے طور پر مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔
جی
ٹھیک ہے نا۔ اب میرے پاس گھر میں سونا ہے، میں کام کاج بھی کرتا ہوں اور یہ پیسے آگے جا کے میرے پاس ارینج ہو جائیں گے، مگر اس وقت مجھے حاجت ہے تو میں آپ سے 1,00,000 روپیہ لوں اور اس کے بدلے میں سونا رکھوا دوں، اسی کو کہیں گے گروی؟
اس کو یعنی اب یہ جو سونا آپ نے رکھوایا اس رکھنے کا نام ہے گروی رکھنا یا رہن رکھنا۔ تو اب یہ جو सोना है ये, इसको कहेंगे माले मरहून,
माले मरहून,
माले मरहून यानी मरहूना माल है ये। इसको रहन भी बोल देते हैं कि मैंने सोना रहन रखवाया है या ये सोना रहन है।
ठीक है,
अब वो जो अपना सोना रखवाने वाला शख्स होगा,
जी जी,
मिसाल के तौर पे मैं और आप,
सही,
मैं पैसे चाहता हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, और आप चाहते हैं कि इन पैसों के अगेंस्ट जमानत के तौर पे मेरे पास कोई चीज़ रखवाई जाए।
ठीक,
तो मैंने एक सोने का जेवर आपके पास रखवाया,
ठीक है,
तो वो जेवर कहलाएगा रहन या मरहून।
मरहून,
ठीक। अब मैं जो कर्ज ले रहा हूँ और इसके अगेंस्ट एक चीज आपके पास रखवा रहा हूँ, तो मुझे कहेंगे राहिन,
राहिन,
रा अलिफ हा नून,
राहिन,
राहिन या गिरवी रखवाने वाला।
सही,
ठीक। और आप जो मुझे पैसे देंगे,
सही,
तो पैसे देने के बाद अब आप उसके इवज में उसके जमानत के तौर पे कोई चीज रखेंगे, तो आपको कहा जाएगा मुरतहिन, मीम रा ता हा नून, मुरतहिन।
सही।
अब ये तफसीली तौर पे किसको क्या कहते हैं अगर किसी को याद ना रहे,
जी जी,
तो इसका हम तकरार करते रहेंगे, राहिन मुरतहिन। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि राहिन या मुरतहिन की कुछ वजाहत भी साथ साथ होती रहे, ताकि ये
में
लफ्ज जहन नशीन हो जाए।
हाँ अच्छा, एक और आसानी के जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो मुझे आप राहिन बना दें, ठीक, और आप मुरतहिन बन जाइए।
ठीक है, ये सूरत बना लेते हैं। आप राहिन, हाँ, राहिन का माना आप भी समझ।
हाँ जी, राहिन का मैंने ये कि मैंने
कोई चीज रखवाई,
कोई चीज रखवाई आपके पास, मुझे रकम चाहिए, ठीक,
और मैं आपको रकम दूंगा,
ठीक है,
मैं और आपसे इसके जमानत में कोई चीज कीमती रखूंगा,
सही,
तो मैं मुर्तहिन कहलाऊंगा।
ठीक,
ठीक। तो अब ये शरीयत मुताहरा ने इसकी इजाजत रखी है,
जी जी,
कि कोई शख्स किसी से कोई चीज लेना चाहता है और देने वाले को ये खदशात हैं, मसलन मुझे ये खदशा है कि आप ये रकम वापस नहीं देंगे,
ठीक है,
तो अब इस खदशे को दूर करने के लिए आप अपनी कोई कीमती चीज़, अब चाहे उस कीमती चीज़ की कीमत मेरे कर्ज की कीमत के बराबर हो,
अच्छा,
या मेरे दिए हुए कर्ज से उसकी कीमत
कम हो
या ज़्यादा हो,
सही,
ठीक है, तीनों किस्म की सूरतें हो सकती हैं। तो इस तरह रहन रखने का जवाब कुरान और हदीस से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक सूरह बकरा की आयत नंबर 283 में यह इरशाद फरमाता है,
सही,
व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा,
सही,
यानी अगर तुम सफर में हो और लेन देन का मामला हो और किसी लिखने वाले को ना पाओ,
सही,
मिसाल के तौर पे उधार माल लेना है, अब उधार माल लेने की सूरत में पैसे अभी मौजूद नहीं है, तो अब ये लिखत पढ़त होगी कि ये हजरत ने इनसे ख़रीदा और इतना पैसा इन पे ड्यू है, इतनी तारीख को दे देंगे, अब कातिब होगा तो ये तैयार हो जाएगा स्टैम्प पेपर, तो सफ़र में आमतौर पे ये अरेंज होता नहीं है। तो कुरान पाक में उस मामले को बयान करते हुए फरमाया गया कि अगर तुम सफ़र में हो और लेन देन यानी लेन देन करो और कातिब को ना पाओ कि वो दस्तावेज वगैरह या स्टैम्प पेपर बना सके, तो गिरवी रखना है जिस पर कब्जा हो जाए।
सही।
अब मैं अगर खरीदार हूँ और मेरे पास ज़रूरत के लिए कोई चीज़ चाहिए और वो आपके पास मौजूद है, मैं आपसे लेना चाहता हूँ, पैसे नहीं है, तो अब इस सूरत में कातिब भी मौजूद नहीं है कि स्टैम्प पेपर आपके पास हो जाए कि आप वो दिखा के आइंदा मुझसे मुतालबा भी कर सकें, आपका आसान हो, तो अब मैं कोई कीमती दूसरी चीज़ जिसकी फ़िलहाल मुझे हाजत नहीं है, तो वो मैं आपको रखवा दूँ गिरवी।
सही।
तो कुरान पाक में इस मजमून को बयान किया गया कि ऐसी चीज़ जो कब्ज़े में भी दे दी जाए,
सही,
तो ऐसी चीज़ रखवा दी जाए।
मैं तो हज़रत ये सोच रहा हूँ कि आजकल जो लोग बाहर जाते हैं
जी,
उनके साथ न जाने वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम और क्या क्या कुछ होते हैं। कुरान मजीद फुरकान अहमद ने कितनी ज़बरदस्त रहनुमाई कर दी,
बिल्कुल,
अगर कोई इसको समझा दे।
अब ये इस आयत करीमा का बज़ाहिर लफ्ज़ों से ये मालूम होता है कि अगर कोई सफ़र में हो तो ये काम करेगा,
सही,
यानी रहन रखने का अमल
सफ़र
के साथ हो ऐसा नहीं है।
ठीक,
अहादीस करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से भी रहन रखने का अमल साबित है।
ठीक,
बुखारी शरीफ में हजरत ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ادھار خریدا اور لوہے کی زرہ اس کے پاس رہن رکھی تھی۔ تو یہ حکم مسافر ہی کے لیے نہیں ہے، ایک تو اس بات کو واضح کیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 30 سا جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خریدے تھے، اور اس کے مقابل میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زرہ شریف جو لوہے کی تھی وہ رکھی تھی۔ تو اس میں جہاں اس بات کا ایک وہ نکلتا ہے کہ خرید و فروخت ضرورتاً غیر مسلم سے کی جا سکتی ہے، تو چونکہ دوسرا پہلو یہاں پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ایک غیر مسلم سے مال لیا تھا ادھار، تو عام طور پہ بیچنے والے کا یہ خریدنے والے پر ادھار کی صورت میں ایک احسان ہوتا ہے، کہ اس نے ایک مہلت دی کہ ابھی پیسے نہیں مانگ رہا بعد میں لے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کافر کا غیر مسلم کا احسان بھی نہیں رکھا اور اس کے مقابل اپنی زیرہ رکھی، کہ کافر یا غیر مسلم کبھی احسان نہ جتلائے کہ انہوں نے ہمارا ادھار چکانا ہے، تو اس کے مقابل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رہن کے طور پہ اپنی زیرہ مبارکہ کو رکھا۔ تو قرآن و احادیث میں اس کے جواز کا بیان ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دیگر احادیث کریمہ میں رہن سے متعلق احکامات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ تو انشاءاللہ شاء اللہ جو احکام شروع ہوں گے جو سوالات، تو اس کے ضمن میں انشاءاللہ شاء ان کی روشنی میں احکام بیان کیے جائیں گے۔
بہت حضور آپ نے زبردست رہنمائی فرمائی، یہ ارشاد فرمائی کہ جیسے آپ نے فرمایا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے تو صرف لینے دینے سے یہ گروی رکھنے کا عمل ہو جاتا ہے کہ راہن اور مرتہن کا، یا اس کے لیے کچھ الفاظ بھی راہن نے مرتہن کو کہنے ہیں؟
رہن جو ہوتا ہے یہ چونکہ ایک عقد ہے،
صحیح،
کانٹریکٹ، ایک معاہدہ ہے،
ایک معاہدہ،
تو معاہدے کا انعقاد الفاظوں سے بھی ہو سکتا ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے کہ اب رہن ہم رکھنا چاہ رہے ہیں،
جی جی،
تو مثال کے طور پہ یا عام طور پہ جو رہن رکھتے ہیں تو باقاعدہ وہ اسٹیمپ پیپر سب کچھ بنتا ہی ہے، لیکن ہم مدنی چینل کے ناظرین اور سامعین کے لیے بھی کہ گروی میں کیا کیا صورتیں بن سکتی ہیں، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو اس کے اندر الفاظوں کے ذریعے سے بھی عقد رہن منعقد ہوگا، جس کو ہم کہیں گے ایجاب اور قبول۔ تو یہ ایجاب اور قبول جہاں نکاح میں پائے جاتے ہیں، ایجاب قبول جہاں خرید و فروغ میں پائے جاتے ہیں، اجارے میں پائے جاتے ہیں، تو یہ ایجاب اور قبول یہ رہن میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ایجاب یہ پہلے بولنے والے کے کلمات کو کہا جاتا ہے، اور قبول سیکنڈ پرسن کے جواب کو کہا جاتا ہے۔ تو مثلا میں مدیون ہوں، مدیون کا معنی مقروض، اب اس کے اندر گروی رکھنا چاہے تو مجھے اگر پیسے چاہیے آپ سے تو گروی کے طور پہ کچھ رکھوا سکتا ہوں، یا میں آپ کا پرانا کوئی مقروض ہوں،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، اب مجھے دینا ہے لیکن اب آپ کو امید نظر نہیں آ رہی، فی الحال آپ نے کہا بھائی کوئی چیز گروی رکھواؤں، تو اس صورت میں بھی گروی کی صورت بن سکتی ہے۔ تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا، یعنی میں مدیون ہوں، مقروض ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کا جو کچھ میرے ذمے ہے،
صحیح،
یعنی 1,00,000 روپے جو آپ کے میرے اوپر آتے ہیں،
صحیح،
تو میں اس کے مقابلے میں آپ کے پاس یہ چیز اپنا زیور آپ کے پاس رہن رکھواتا ہوں، تو یہ میرا یہ کہنا ایجاب ہوگا،
ٹھیک،
آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا تو آپ کا یہ کہنا قبول ہوا، تو اب یہ ہوا عقد رہن ایجاب اور قبول کے ذریعے ہوا، لیکن عقد رہن بغیر الفاظوں کے بھی ہو سکتا ہے، مثلا یہ پتا ہے کہ میں آپ سے قرض لینا چاہتا ہوں اور آپ نے زبان سے کچھ مطالبہ نہیں کیا لیکن میں زیور بھی لے کر آیا ہوں کہ یہ زیور ہے، آپ 1,00,000 روپے مجھے قرض دے دیں، تو اب میں نے باقاعدہ الفاظ نہیں کہے لیکن میرے عمل سے یہی ظاہر ہے کہ میں یہ زیور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کو میں یقین دلا دوں کہ آپ کا پیسہ میں واپس لوٹاؤں گا، بھاگوں گا نہیں،
صحیح،
تو اس طرح سے بھی عقد رہن کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ لیکن عقد رہن کے جائز اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز رہن کے طور پہ رکھوائی جا رہی ہو اس پر مرتہن کا قبضہ ہو جائے،
ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے یہ طے کیا کہ میں راہین ہوں آپ مرتعین ہیں، تو اب مجھے اگر کچھ جیسے لاکھ روپے چاہیے تو میں آپ کو جو سونا رکھوانا اس پر آپ کا قبضہ،
میرا قبضہ بھی ہونا ضروری ہے. اب آپ یہ کہیں کہ وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے تو میں وہاں سے لا کے دے دوں گا، تو یوں ابھی گویا وہ عقد رہن بنا نہیں،
بنا نہیں، یعنی وہ کانٹریکٹ پورا اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو سونے پر قبضہ ہو جائے.
جی جی، اس مجلس میں رہن کی رکھی گئی چیز پہ قبضہ بھی ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر یہ رہن مکمل نہیں ہوتا. قرآن پاک کے اندر اس کو جو فرمایا گیا فریحان مقبوضہ،
مقبوضہ
تو مقبوضہ میں قبضے کا ذکر ہے کہ ایسی چیز گروی رکھوا دی جائے جس پہ قبضہ بھی ہو جائے.
کیا حسن اسلام ہے.
ٹھیک ہے، تو اس کے یہ قبضہ ہونے کے بعد اب اس کے مزید احکام بنتے ہیں پھر.
ماشاءاللہ. اچھا حضور یہ بتائیے، اپنے یہ مدنی چینل کے ناظرین ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا موضوع لے کر آئے، اب واقعی یہ ہوتا تو ہے. اچھا، اور میں آپ کو آگے جا کے جو آج کل ہو رہا ہے نا اس کی صورت بھی انشاءاللہ اس کا بھی ایک سوال میں پوچھوں. یہ ارشاد فرمائے کہ جب کوئی اپنی چیز گروی رکھوا دیتا ہے، جیسے میں راہن ہوں، میں نے گروی رکھوائی، تو ایسی صورت میں کہ جس کے پاس گروی رکھوائی جائے یعنی مرتہن، اس کے پاس اس چیز کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا وہ اس کا مالک بن جاتا ہے؟ اس کو یوز میں لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا ہے؟ تمام معاملات پر تھوڑی سی روشنی ڈال.
اب آپ تو ہوئے راہن، آپ نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیا،
ٹھیک ہے،
اور اس کے عوض آپ نے زیور رکھوا دیا. اب اس کی قیمت بھلے لاکھ روپے ہو یا 1.5 لاکھ ہو یا 80,000 ہو،
ٹھیک،
تو یہ زیور میں نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا، تو یہ رہن عقد رہن مکمل ہو گیا.
صحیح.
اب یہ جو زیور ہے میں نے خریدا نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ میں اس کا مالک بن گیا.
صحیح.
میرے پاس اس کی جو حیثیت ہے وہ دو طرح کی.
اچھا،
یہ چیز جو زیور ہے بے آئینی، یہ جو زیور جس میں نگینے لگے ہوئے ہیں یا ٹاپس یا ہار بندے جو بھی زیور کی شکل میں مجھے ملے ہیں، بے آئینی ہی یہ چیز میرے پاس امانت ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک، لیکن میرے اوپر مرہونہ چیز کی مالیت وہ میرے زمان میں ہے.
اچھا،
اب زمان میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز ضائع ہو گئی،
ٹھیک ہے،
تو مجھ پر اس کا تاوان لازم آئے گا.
میں نے جو آپ کو سونا رکھوایا تھا وہ اگر آپ کے پاس ضائع ہو گیا آپ کو اس کا تاوان مجھے،
ہاں، اس صورت میں مجھ پر اس کا تاوان ہوگا.
صحیح.
اب تاوان کی ادائیگی کیسے ہوگی وہ انشاءاللہ آگے بیان کریں گے.
جی.
تو اس وقت یہ جو زیور ہے یہ اس کی جو مالیت ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی جو مالیت ہے وہ میرے اوپر مضمون ہے یا وہ قبضہ زمان میں ہے. تو قبضہ زمان کا مطلب ہوتا ہے ایسا قبضہ جس میں چیز پہ قبضہ کرنے والے کو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے،
ٹھیک ہے،
اگر وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے، تو ایسے قبضے کو قبضہ زمان کہتے ہیں
شریعت کی ٹرمینالوجی میں، یہ لفظ ہے.
جی جی،
ٹھیک.
وہ جو زیور ہے بے آئینی ہی وہ میرے ہاتھ میں امانت ہے، اور امانت کے جو احکام ہیں تو اس میں سے یہ ہے کہ میں اس کو صرف میں نہیں لا سکتا.
ٹھیک.
اب کہیں ایسا یعنی یوں نہیں کر سکتا کہ میں یہ زیور جو آپ نے رہن رکھوایا، یہ زیور میں اپنے گھر کی خواتین کو دے دوں
کہ چلیں
آپ پہنتی رہیں، تقریبات میں پہنتی رہیں، تو میں یوں ایسی چیز کہ جو میرے گھر کی خواتین یوز کر سکتی ہیں ان کو یوز کے لیے نہیں دے سکتا. یہ ایسی چیز جو میں استعمال کر سکتا ہوں، مثلا میں نے آپ سے بائک رہن پہ رکھوا لی،
ٹھیک ہے،
آپ سے آپ کو قرض دیا، اور قرض کے اگینسٹ میں نے کہا کہ اپنی بائک میرے پاس رہن رکھوائیں،
ٹھیک ہے،
اب آپ نے جو مجھ بائک دی ہے تو یہ بائک مرہون ہے، اس بائک کی جتنی بھی قیمت ہے وہ سمجھیں مجھ پر میرے قبضہ زمان میں ہے، اور یہ جو بے آئینی بائک ہے یہ میرے ہاتھ میں امانت ہے، اس بائک کو میں خود چلا نہیں سکتا، اپنے کام پہ آتے جاتے اس کو یوز نہیں کر سکتا.
صحیح.
امانت میں یہ خیانت ہو جائے گا کہ امانت میں یہ تصرف ہے، اور یہ تصرف کرنے کی مرتہن کو یعنی مجھے اجازت نہیں ہے.
ٹھیک. اچھا، اب
ضائع ہونے کی صورت،
ہاں، ضائع ہونے کی جو صورت،
اب مثال کے طور پہ
جیسے میں ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں نے سونے کا ہار رکھوایا آپ کے پاس، اب وہ کس نے اپنے گھر والے کو دے دیا پہننے کے لیے، اب حالت امن نہ ہو اور پتہ چلے کہ وہ ضائع ہو گیا، اب کیا ہوگا؟
ضائع ہو گیا مرتہن یعنی میں جس کے پاس آپ نے زیور رکھوایا ہے، میرے یہ قبضہ زمان میں ہے،
ٹھیک ہے،
اب چاہے میں اس کو پھینک دوں،
ٹھیک ہے،
یا کوئی گن پوائنٹ پہ مجھ سے چھین کے لے جائے، ये कब्ज़े ज़मान में है। कब्ज़े ज़मान का मतलब यह है कि अब उसके बदले में मुझ पे कुछ लाजिम होगा। अब वो लाजिम होने की सूरत यहाँ पे यूँ नहीं बनती कि चूंकि मैंने आपको 1 लाख रुपए कर्ज दिया हुआ है,
ठीक है।
तो 1 लाख रुपए कर्ज देने की वजह से अब ये होगा कि इस जेवर की जो मालियत है,
जी
अगर सेम 1 लाख रुपए ही है
ठीक है।
और मैंने आपको 1 लाख रुपए ही कर्ज दिया था,
हाँ
तो इस वक्त हलाक होने के वक्त उसकी क्या वैल्यू थी उसका एतबार नहीं होगा।
ठीक है,
जिस वक्त मैंने आपसे इसको कब्जे में लिया
लिया
था
था,
उस वक्त इस जेवर का मार्केट वैल्यू क्या था
क्या था, सही है।
उसका एतबार होगा।
यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको जिस वक्त वो दिया तो इसकी वैल्यू वो निकलेगी जो उस वक्त की मार्केट वैल्यू होगी,
जिस वक्त मैंने कब्जा किया था
ठीक
मुर्तहिन
है,
ने,
बिल्कुल
तो उस वक्त जो वैल्यू होगी
वो
उस
निकलेगी,
वैल्यू पर अब जो भी लेन देन का हिसाब किताब
होगा वो
निपटाना होगा
निकलेगा,
अदला बदला, तो वो उस वक्त की कीमत का लिहाज रखेंगे।
ठीक है। बिलफर्ज वो हार आपसे जाया हुआ, ठीक है
अब
ना।
1 लाख रुपए की उसकी कीमत थी, मैं तीनों सूरतें बता रहा
हाँ
हूँ।
बता दें, बिल्कुल बिल्कुल
मैंने एक
बता,
लाख रुपए आपको कर्ज दिया और इसके
ठीक है,
अगेंस्ट आपने जेवर रखवाया
सही
और
है,
उस जेवर की वैल्यू योमे कब्जा
सही है,
वो
ऑन द
एक
डे
लाख
ऑफ
ही
एग्रीमेंट वो जो
जी,
थी
तो वो 1 लाख रुपए ही है।
है,
तो अब अगर ये जेवर किसी भी तरह से चोरी हो गया
सही है,
या कोई छीन के ले
ले गया,
गया या गिर गया जाया हो गया, तो अब 1 लाख रुपए जो मैंने आपको दिए थे और आपने मुझे वापस करने थे,
करने
तो
थे,
ये समझें कि ये जेवर जो मेरे पास से जाया हो गया, चोरी हो गया, तो ये डिसमिस हो गया मामला,
वो खत्म हो गया
अदला
वो,
बदला मुकम्मल हो गया।
ठीक
ना
है,
आप मुझे 1 लाख रुपए में से एक पाई देने के जिम्मेदार हैं
सही
और
है,
मैं भी अब आपको जेवर देने का जिम्मा नहीं
नहीं है,
रखता,
ठीक है,
तो ये अदला बदला हो गया।
सही है,
अच्छा, दूसरी सूरत यह है कि अगर जेवर है 80,000 रुपये का
हाँ जी
और मैं आपको 1 लाख रुपये दे चुका हूँ,
सही है,
80,000 का उसके अगेंस्ट आपने गिरवी
ये भी रखा,
जेवर रखवाया, अब यह जेवर मुझसे जाया हो गया,
ठीक,
तो इस सूरत में 80,000 रुपये का जेवर जो 1 लाख रुपये मैंने आपको दिया था उसमें से 80,000 माइनस हो जाएंगे।
ठीक है,
अब जो 20,000 रुपये हैं
सही है,
वो अब आप पर वाजिब अदा होंगे,
कि
वो
वो
आप मुझे
आप
देंगे,
देने, ठीक है,
ठीक है। तो इस सूरत में यानी जितना जितनी कर्ज की कीमत ज्यादा थी माले
सही है,
मरहून की कीमत से, अब उतनी कीमत देनी लाजिम होती है, माले मरहून की कीमत के बराबर कर्जा
सही है,
माइनस कर दिया जाता है।
ठीक है,
तीसरी सूरत यह है कि माले मरहून की कीमत कर्ज की कीमत से ज्यादा
ज्यादा
हो,
थी,
1 लाख रुपए आपको कर्ज दिया, आप राहिन हैं, ठीक है, आपने अपना जेवर मेरे पास रखवाया,
रखा,
मैं मुर्तहिन हुआ,
सही है,
अब 1,20,000 रुपये का वो जेवर था
ठीक है,
जो आपने रखवाया था और मैंने आपको 1 लाख रुपये कर्ज दिया,
सही,
तो इस सूरत में अब जेवर की कीमत माले मरहून से ज्यादा हो गई,
सही,
अब ये जेवर जाया हो गया।
सही है,
तो इस सूरत में अब ये जो जेवर है इसकी मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि जवाब के कि इसकी दो जिहतें हैं,
सही है,
कब्जा जमान भी है और इसके अंदर अमानत का हुक्म भी आता है।
आता है,
तो जितना मेरे 1 लाख रुपए के अगेंस्ट जेवर की मालियत होगी वो तो कब्जा जमान में है,
सही है,
यानी वो अगर जाया हो गई तो मेरा कर्जा उसके मुकाबिल खत्म
खड़ा
हो
है,
जाएगा,
ठीक है,
और जो मेरे कर्जे से ज्यादा मालियत उसकी है तो वो इजाफी मालियत वो मेरे पास अमानत है।
सही है,
और अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो जाया हुआ ये मेरी तरफ से ज्यादती की वजह से जाया हुआ है
ठीक है,
या मेरी तरफ से मुकम्मल हिफाजत के बावजूद जाया हो गया। अगर इस चीज के जाया होने में मेरी तरफ से कोई कोताही पाई गई,
ठीक है,
ठीक है, तो 1,20,000 का जेवर जाया हो गया, बीस
ठीक है,
हजार रुपये का जेवर जाया हो गया, चोरी हो गया और मैंने मुकम्मल हिफाजत की थी जिस तरह मैं अपने माल की हिफाजत करता हूँ,
हिफाजत करते,
बाकायदा
ठीक है,
लॉकर में रखा, उसको भी चाबी भी हर एक के सामने नहीं रखता था,
जी,
महफूज जगह रखता था, अब अगर वो जाया हो गया तो इस सूरत में मुझ पे आपके इजाफी 20,000 रुपये की मालियत देना मुझ पे लाजिम
नहीं
नहीं
है,
है, वो
अच्छा
अमानत के जुमरे में हो गई
हो गए, ठीक
और
है,
अमानत पे कोई तावान लाजिम नहीं
नहीं आता,
होता जाया होने की सूरत में। हाँ, दूसरी सूरत यह है कि मैंने अपने घर की खवातीन को पहनने के लिए दे दिया
ठीक है,
कि पहन लें चलें तकरीब अटेंड कर लेते हैं, अब उस तकरीब में वापसी आते जाते जिस तरह भी अगर वो छीन लिया गया,
सही है,
तो चूंकि मैंने इस रहन का मिस यूज किया,
सही,
ये मेरी तरफ से इस रहन वाली चीज के साथ ज्यादती हुई,
सही,
अब अगर ये रहन जाया हो गया تو اب مجھ پر اضافی 20,000 روپے کا تاوان لازم ہوگا۔ تو 1,00,000 روپے جو آپ نے مجھے دینے تھے
صحیح،
اس کے اگینسٹ سمجھے کہ وہ جو زیور 1,20,000 کا ضائع ہوا تو 1,00,000 اس میں سے مائنس ہو گیا، اس کو شرعی اصطلاح میں مقاصہ بھی کہتے ہیں۔
مقاصہ،
مقاصہ سواد کے ساتھ
صحیح،
مقاصہ کہتے ہیں۔ مقاصہ کا مطلب اردو میں ہم کہتے ہیں ادلا بدلا ہو گیا۔
جی جی جی،
تو یہ ادلا بدلا 1,00,000 کی مالیت میں ہو گیا،
ہو گیا۔
اب جو اضافی 20,000 روپے ہیں، چونکہ وہ میرے زیادتی کی وجہ سے ضائع ہوا تھا زیور، تو مجھ پہ وہ تاوان لازم ہوگا، کیونکہ امانت میں خیانت کرنے کی صورت میں وہ چیز ضائع ہو جائے تو تاوان لازم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ فدار۔ اچھا، سوالات ہیں ہمارے پاس، آپ نے امید ہے کہ اس موضوع کو اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا، اور میں نے اسی لیے بیچ میں انٹرپشن نہیں کی تاکہ ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی اچھے انداز سے اسے سمجھا دیں۔ اب آپ کی کالز ہیں، جو کال سنائیے تاکہ اس حوالے سے بات چیت ہو سکے۔
سوال یہ ہے کہ جیسے یہ رہن کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو رہن میں ہمارے یہ پنجاب میں زمین بھی رکھی جاتی ہے، زمین کھیتی باڑی، اس میں اسے کھیتی باڑی سے ظاہر ہے کو فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اگر وہ کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو وہ بیکار پڑی رہی، تو یہ فائدہ حاصل کرنا کیسے ہے؟
جی، زمین سے فائدہ حاصل کرنا کرتے ہیں۔ دوسرے کال سنائیے۔
جی، میں نے یہ سوال کرنا کہ ہم نے مکان گروی دیا، تو اس کا ہم رہائش کر سکتے ہیں؟
مکان گروی دیا، اب دینے والا رہائش کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی بتا دیں انشاء اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا سر، یہ جو پہلے وہ ہے اس میں توبہ کا توبہ بھی کرنی پڑے گی نا، وہ جو اس سے ضائع ہوا ہے معاملہ؟
بھائی، اس میں یہی ہے کہ چونکہ اس نے امانت میں خیانت کی ہے، اگر خیانت کی کوئی بھی صورت پائی گئی کہ اس کو استعمال کیا،
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، بائک بطور رہن میرے پاس تھی، میں کہا چلو آج چلا کے دیکھ لوں اس کو، اب اس صورت میں اگر وہ بائک مجھ سے چھن جاتی ہے تو اس صورت میں میں گناہگار بھی ہوں گا اگر میں نے ایسا کیا ہے۔
صحیح،
اور جو بھی بائک کی قیمت ہوگی اس کی 3 صورتیں ہیں، کہ یا تو وہ قرضے کے برابر اس کی مالیت ہوگی، تو نہ لینا نہ دینا،
صحیح،
اور اگر قرضے سے کم مالیت تھی تو جتنا قرضہ باقی ہے
وہ راہن دے گا،
وہ راہن یعنی آپ مجھے ادا کریں گے، اور اگر قیمت بائک کی زیادہ تھی، قرضے کی قیمت کم تھی، تو اس صورت میں اضافی رقم مجھ پہ لازم ہوگی، خیانت کی صورت میں، خیانت نہ ہونے کی صورت میں مجھ پہ کچھ بھی لازم نہیں ہے۔
ٹھیک، اب بتائیے یہ مسئلہ، یہ سوالات بھی آئے، اس سب سے کیسا پتا چلا کہ یہ واقعی یہ ہوتی ہے چیزیں؟ اب دیکھیے، یہی مسئلہ ہے جیسے کہ زمین گروی میں رکھوائی، اب مسئلہ یہ کہ زمین پڑے پڑے تو بیکار ہو جائے گی۔ اب جیسے یہ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کے پاس زمین رکھوائی، اب آپ اس پہ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں؟
عام طور پہ یہ زمینوں میں، باغات میں، اور اس طرح کے کئی معاملات ہیں، ان میں بھی یہ رہن کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے مکان وہ بھی گروی رکھوا دیا جاتا ہے اور بڑی رقم لے لی جاتی ہے اس کے اگینسٹ، تو اس کے اندر بھی رہائش، یعنی اگر میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے تو میں کہوں گا بھائی مجھے اب اس مکان میں رہنے دو،
ٹھیک ہے،
اب یہ کہ چابی آپ نے پکڑا دی، بس دروازہ بند،
صحیح ہے،
تو اب مجھے رہنے کی اجازت دو، میں اپنا جب تک قرض نہیں ادا نہیں کرو گے میں رہوں گا اس میں،
صحیح ہے،
جس دن قرض ادا کر دو گے چھڑا لو مکان،
ٹھیک ہے۔
تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو رہن ہوتا ہے، رہن والی رقم، رہن میں جو میں آپ کو قرض دوں گا،
جی جی،
تو یہ رقم قرض ہے،
صحیح ہے،
شریعت مطہرہ نے اس کے اگینسٹ ضمانت کے طور پہ قرض کی مالیت سے کم یا زیادہ چیز رکھنے کی اجازت دی ہے،
صحیح،
اس صورت میں، یعنی اگر آپ نے مجھے کوئی بھی چیز رہن رکھوائی ہے تو میں مالک نہیں بنا،
ٹھیک ہے،
وہ میرے پاس امانت ہے،
امانت پڑی،
وہ صرف اس لیے لیا گیا کہ آپ بھاگیں نا، آپ قرض کی ادائیگی کر دیں، اس لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اب اس کو میں استعمال میں لاؤں گا تو یہ استعمال میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ میرا آپ کو قرضہ دینا،
صحیح صحیح،
میرا آپ کو قرضہ دینا،
ورنہ کیوں وہ جگہ استعمال کرتا؟
ورنہ کیونکہ میں بغیر نفع حاصل کرنے کی شرط کے آپ کو پیسہ نہیں دوں گا،
صحیح ہے،
اور آپ مجبور ہیں کہ جب تک میں نفع کی اجازت نہ دے دوں اس وقت تک مجھے قرضہ نہیں ملے گا، تو یہ جو میں آپ کو قرض دوں گا اور نفع کی شرط لگا لوں کہ میں اس شرط پہ آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں کہ بھائی آپ کی زمین آپ جب تک 6 سال بعد 5 سال بعد آپ پیسے دو گے تو اس وقت تک میں اس زمین میں کھیتی باڑی کروں گا، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو پیسے لے لو، نہیں سمجھ میں آتا تو بھائی السلام علیکم، تو اس طرح اگر جو باؤنڈ کیا جائے گا، شرط لگائی جائے گی، تو یہ جو نفع ہے زمین سے کھیتی باڑی کرنا، تو یہ نفع حاصل کرنا سود کے زمرے میں جائے گا،
اللہ،
اور حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کلو قردین جرہ منفعتن فہوا ریبا، کہ جس قرض کے ذریعے سے نفع حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نفع سودی نفع کہلاتا ہے۔ تو اس طرح رقم دے کر کسی مقروض کی زمین لے کر کھیتی باڑی کر کے فائدہ حاصل کرنا یہ سودی نفع ہے اور یہ حرام ہے۔
یہ تو بہت ہو رہا ہے آج کل۔
اور اس صورت میں اب یہ ہے کہ یا تو عقد کرتے وقت، معاہدہ کرتے وقت یہ شرط لگے، اور عام طور پہ اسٹیمپ پیپر وغیرہ سب بنتے ہیں تو ان میں یہ سب چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اتنے سال تک میں زمین استعمال کروں گا، کھیتی باڑی کروں گا، یہ کروں گا، باقاعدہ یہ چیز طے ہوتی ہے۔
اگر یہ عقد کے وقت ہو تو درست ہے،
یہ چیز ہو رہی ہے نا،
یہ چیز ہو رہی ہے،
عقد کے وقت ہی
یہ شرطیں ہوتی ہیں،
کہ یہ شرطیں ہوتی ہیں، یہ شرط لگانا ناجائز۔ اور اگر یہ عقد کے وقت شرط نہیں لگاتے بلکہ سمپل ہی لینا دینا کرتے ہیں، لیکن معروف اور مشہور یہی ہے کہ میں آپ کو بغیر نفع حاصل کیے پیسہ نہیں دوں گا،
صحیح ہے،
اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک میں اپنی زمین سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت نہ دوں مجھے قرضہ نہیں ملے گا۔ یعنی انڈرسٹوڈ اگر معاملہ ایسا ہی ہے، معروف و مشہور یہی معاملہ ہے، تو اس صورت میں اگر شرط نہ بھی لگائیں تو المعروف کل مشروط،
صحیح،
ایک معاملہ جو انڈرسٹوڈ ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے طے شدہ کوئی نقطہ
ہو،
کوئی بات، تو گویا طے شدہ معاملے ہی کی صورت بنے گی۔ تو اس صورت میں بھی یہ میرا زمین کو استعمال میں لانا ناجائز رہے گا۔ ایک صورت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مرتہن کے ذہن میں، جس کا خلاصہ ہے کہ مرتہن کے ذہن میں انتفاع نہ ہو، قرض کے اگینسٹ نفع کا خیال نہ ہو، بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے مجھے اپنے قرض کی وصولی ممکن بنانے کے لیے یہ اختیار دیا ہے کہ میں کوئی چیز رکھ لوں،
صحیح ہے،
تو میں صرف اس بنا پر بر بنائے یعنی قرض
وصولی قرض،
ہاں وصولی قرض، میں صرف اس بنا پر آپ کو دے رہا ہوں، اس بنا پہ نہیں دے رہا کہ اس کے اگینسٹ مجھے نفع حاصل ہوگا، میں قرض دیا اور یہ چیز قرض کی وصولی کی بنا پہ رکھ لی،
ٹھیک ہے۔
اب اس صورت میں میرا زمین سے نفع حاصل کرنا، جبکہ اس بات کی بھی ہم دونوں نے باقاعدہ عقد و پیمان کے وقت وضاحت کر دی کہ آپ کو اس زمین سے، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ آپ کو اس زمین سے نفع حاصل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، میں کہا ٹھیک ہے، میں بالکل اس زمین کو اپنے ہاتھ میں استعمال ہی نہیں کروں گا،
صحیح،
ٹھیک۔ تو اب اس صورت میں میرا یہ معاہدہ کرنا، اور اب آپ کی طرف سے آپ نے خوش دلی سے کہہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو اس زمین کو استعمال بھی کر لیں،
ٹھیک
ہے، یعنی میرا ذہن قرض دے کے کھیتی باڑی کا نفع حاصل کرنا نہیں
تھا،
میرا سمپل سا وہ ہے کہ قرض کے اگینسٹ قرض پتہ نہیں ملے نہ ملے زمین دے دو بھائی،
صحیح ہے،
صرف اتنا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ یار زمین پڑی پڑی فارغ پڑی رہی، آپ چاہو تو کھیتی باڑی کر لو، اب آپ نے اجازت دے دی،
صحیح ہے،
میں مجھے اجازت حاصل ہو گئی، اب میں اگر کھیتی باڑی کرتا ہوں زمین میں تو یہ میرے لیے جائز ہوگا۔ اس وقت یہ کہ انڈرسٹوڈ نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر انڈرسٹوڈ ہے تو ہم نے عقد و پیمان کرتے وقت اس کی نفی بھی کر دی کہ آپ کو یہ زمین بلا شرط نفع دی جا رہی ہے،
صحیح،
اور میں بھی اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں بغیر کسی عوض کے آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں اور اس کے عوض میں کچھ بھی نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ قرض کی وصولی ممکن ہو، آپ زمین میرے ہینڈ اوور کر دیں،
ٹھیک،
بس میں یہ چاہتا ہوں،
صحیح۔
اب اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اب میرا کھیتی باڑی کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر میں نے مکان آپ سے لیا گروی کے طور پہ اور اس کے اگینسٹ پیسے دیے، میرا ذہن صرف یہ ہے کہ صرف میں مکان اس لیے لے رہا ہوں تاکہ قرض کی وصولی میرے لیے ممکن ہو
سکے،
اور پورا یعنی شریعت نے جو اس کا کی لوجک رکھی ہے میں پورا اس کے مطابق ہی کر رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں اس مکان میں اب رہوں گا بھی یا اس کو کرائے پہ چلاؤں گا کچھ کروں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے،
صحیح ہے۔
اور جو بھی لوگ عام طور پہ کرتے ہیں میں نے ان سب کی نفی کرتے وقت یہ عہد و پیمان کے وقت اس کی نفی بھی کر دی کہ ایسا نہیں ہوگا،
ٹھیک۔
اب اس صورت میں اگر آپ اجازت دیتے ہیں کہ اس مکان میں آپ رہ لیں، فارغ پڑا ہوا ہے رہ لو، اب اس صورت میں اگر میں اس مکان میں رہتا ہوں تو اس میں میرا رہنا جائز ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بہت اچھے انداز میں یوں بیان فرمایا کہ یہ رہنا اجازت راہن سے ہوگا،
صحیح،
اور جب راہن منع کر دے تو مجھے کوئی یعنی اعتراض بھی نہیں
ہونا چاہیے۔
حتیٰ کہ ایک مثال بھی دی کہ راہن کی اجازت سے مرہون مرتہن یعنی میں اس مکان میں اب اپنا سامان لے کے گیا کہ اب میں شفٹ ہو رہا ہوں یہاں پہ آپ کی اجازت ہے؟
ٹھیک.
آپ نے کہا نہیں بھائی میرا مکان خالی کرو, کوئی نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے, تو میں بغیر اعتراض کیے اپنا سامان واپس لے آؤں.
اللہ,
اس کنڈیشن میں اگر مرتہن نفع حاصل کرے جس پہ آپ پہ کوئی زور زبردستی بھی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
آپ کہو گے اپنا سامان اٹھا لو تو میں اٹھا بھی لوں,
صحیح ہے,
ٹھیک ہے, اور میں آپ سے زبردستی بھی نہیں کروں, اس صورت میں تو نفع اٹھایا جا سکتا ہے مرہونہ شے سے. لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے زمین وغیرہ کے مسائل میں بھی اس طرح کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ مگر ہندوستان میں ایسے لوگ کہاں. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان ایک ہی تھا تو اس وقت فرمایا کہ اب یعنی گویا کہ پاکستان ہندوستان ان میں ایسے لوگ کہاں کہ جو ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہوئے بغیر شرط نفع کے بغیر اس کے وہ رہن دیں قرض دیں. قرض دینے والا وہ ادھر نظر رکھتا ہے کہ زمین سے کھیتی باڑی کروں گا مکان کرائے پہ چلا دوں گا,
ٹھیک ہے,
اور اس طرح مجھے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا یا خود رہوں گا. اور قرض دینے والا وہ بیچارہ مجبور محض ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے اس کے کام اتنے اٹکے ہیں کہ پیسے چاہیے, اور بغیر اس بات کو یا شرط کو مانے بغیر پیسے نہیں ملیں گے,
صحیح,
تو بیچارہ ناچار اجازت دے دیتا.
یہ دوسری جو سچویشن ہے کہ مکان گروی دیا, اب دینے والا رہائش کر سکتا ہے, میں نے آپ کو مکان دیا,
لیکن
اب جیسے کاغذات دے دیے, تو اب جیسے یہ بھی ہے کہ قبضہ بھی ہو اس کا, تو اب اس صورت میں میں اس میں رہائش بھی کر سکتا ہوں کیا؟
مکان جو مرہون ہوا جس طرح میں اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتا, اس میں رہائش نہیں رکھ سکتا, تو اسی طریقے سے آپ بھی میری اجازت کے بغیر
اچھا
اس مکان میں رہائش نہیں رکھ سکتے.
یعنی راہن بھی
اب وہ سمجھو مکان ایسا ہو گیا
کہ وہ ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر
ناقابل استعمال,
ٹھیک ہے, ٹھیک,
جب تک میں اجازت نہیں دوں گا آپ اس میں نہیں رہ سکتے,
ٹھیک ہے,
اور جب تک آپ اجازت نہیں دو گے تو میں اس مکان میں نہیں رہ سکتا. اور اجازت کی صورت میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ مرتہن کن شرائط کے پیش نظر ان میں رہ سکتا ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضو شریف 25ویں جلد میں تقریباً 225-226 نمبر صفحے پر اس بات کو بیان کیا ہے. تو اگر مدنی چینل کے ناظرین مطالعے کے شوقین وہ اگر اس مقام سے مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس ادھر مرتہن کن شرائط اور کن چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے مرہونہ شے سے نفع حاصل کر سکتا ہے تو ڈیٹیل وہاں پہ انشاءاللہ مل جائے گی.
اس کو آسان ہم یوں کر دیں کہ جیسے میں نے مکان دیا آپ سے پیسے لیے, اب میں سامان اٹھا کے گھر سے باہر جانے لگا تو آپ نے کہا نہیں نہیں آپ اس میں رہیے کوئی بات نہیں, تو یہ ہو سکتا ہے نا؟
یعنی میری اجازت سے آپ رہ سکتے ہیں اس مکان.
اچھا, اب آج کل جو معاملہ چلا ہوا ہے, کالز بھی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے مگر چونکہ یہ اس کا موضوع ہے تو یہ میں کر دیتا ہوں. آج کل یہ تو چلیے دیہاتوں کا معاملہ ہو گیا, شہروں میں بتائیں حضرت کیا ہو رہا ہے. میرے پاس کچھ غیر آباد علاقوں کی فائلز پڑی ہوئی ہیں, پلاٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور فائلز ہیں ان کی, 400 گز 200 گز 500 گز کی فائلیں پڑی ہوئی. اب میں نے وہ آپ کو دی اور آپ سے پیسہ لے لیا, تو اب بتائیے کہ وہ وہاں جاؤ تو وہ وہاں پہ اس وقت جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہے, نہ کوئی پلاٹنگ, کسی جگہ پہ پلاٹنگ کی ہوئی ہے کسی جگہ پہ پلاٹنگ بھی نہیں کی ہوئی, بس یہ کہ بھائی اس میں اتنوں کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے, صرف یہ فائل جو کچھ ہے یہ فائل ہے. تو کیا یہ فائل دے کر یہ آپ جو مجھے رقم دیں گے یہ شرعی اعتبار سے درست ہوگا؟
دیکھیں اصل تو یہ ہے گروی نا,
ٹھیک ہے,
تو گروی میں پہلی عرض کر دیا کہ مال مرہون کا مرتہن مالک نہیں بنتا,
ٹھیک ہے,
وہ تو ایک صرف اپنے رقم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ
ہوتا ہے.
تو اب کوئی بھی ایسی قیمتی شے جس پہ مرتہن مثلا میں رقم دینے والا ہوں آپ کو, تو مجھے آپ کی طرف سے یہ اعتماد ہو جائے کہ آپ قرضہ ادا کریں گے, اب چاہے اس کی کوئی بھی صورت بنے کہ آپ کوئی بھی مال میرے پاس جس کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں یا جس کے بغیر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, تو عام طور پہ گروی اس طرح کی چیز رکھوائی جاتی ہے, جو جس میں مکان کے کاغذات بعض اوقات رکھوائے جاتے ہیں, بائک کے کاغذات, گاڑی کے کاغذات, کار کے کاغذات, اسی طریقے سے بعض نجی پیمانے پہ چھوٹے پیمانے پہ این آئی سی
جی
وہ رکھوا دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ضمانت کی صورتیں ہیں کہ میں چونکہ این آئی سی کے بغیر کسی بھی شہر کے اندر بائک چلانا
مشکل دشوار
ہو جاتا ہے, تو اب مجھے این آئی سی کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ ہے, اور اس کا اتنے دن تک میرے پاس نہ ہونا مجھے کن مشکلات میں پیدا گرفتار کر دے گا, تو میں ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو आपका पैसा अदा करूंगा।
ठीक है,
तो ये रहन में ये चीज होती है,
एनआईसी
या इस तरह के जरिए से भी कर्ज वगैरह दे सकते
दे सकते। अच्छा, इस पे कब्जे का कब्जा नहीं हो रहा है, यानी वो फाइलें पड़ी हुई हैं तो फाइल फाइल ही ले लेना आपका कब्जा कहलाएगा आपका।
अब ये फाइल जो चीज है ना, हाँ। अब ये मेरे पास से जाया ना हो।
हाँ ठीक है,
ये फाइल ये मेरे पास से जाया ना हो। अब ये चीज गोया असल है,
असल है कि जिसके पास ये होगा
नहीं है। अब गोया ये फाइल ये मेरे पास ये असल है। अब चूंकि अब इसमें यह कि मुर्तहिन को चाहिए कि ये देख ले कि दो नंबर फाइल ना हो।
हाँ,
कि बाज़ औक़ात कर्ज लेने वाला वो लेके उड़ गया और जाली फाइल हाथ में पकड़ा गया, अब जिसकी रद्दी के सिवा कोई हैसियत
नहीं,
तो इसलिए इसको नुकसान ना हो, इन सब चीज़ों का इसको भी ख्याल रखना चाहिए।
वक्त कम है और कॉल्स भी हैं, तो चलिए जल्दी से कॉल सुना दें, इंशाल्लाह ताला मुख्तसर जवाब ले लेते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला।
सैयद मुबशिर हुसैन, बाबुल मदीना, कराची, दाऊद गोड़ नेवल कॉलोनी से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे यहाँ मकान वगैरह रहन कराया जाता है, जो अगर मुझे बिल्कुल 1.5 लाख रुपए की जरूरत है और मैं किसी को अपना मकान गिरवी रखवा देता हूँ, आया कि वो शख्स को मैं गिरवी रखाता हूँ वो मकान अपने इस्तेमाल में या उसको किराए पे दे सकता है और उसका नफा वो खुद ले सकता है कि नहीं?
ठीक है, इसका मुफसल बयान किया गया, इंशाल्लाह दोबारा मुख्तसर वो कर दें। आपने हुजूर इसके बारे में वजाहत तो कर दी, एक दफा दोबारा कर दीजिए।
मकान रहन रखवाया
जी जी,
तो आपने मकान मुझे रहन रखवा दिया, कर्जा ले लिया, अभी सूरत में मैं इस मकान में
वही रहने की सूरत
नहीं रह सकता, नफा हासिल नहीं कर सकता, फिर इसको मैं किराए पर अगर देता हूँ।
सही है,
तो किराए पर देने की सूरत यह है कि या तो आपकी इजाजत थी कि मैं किराए पर दे दूँ,
सही,
या आपकी इजाजत नहीं थी।
ठीक है,
दो सूरतें हो,
दो सूरतें।
आपकी इजाजत के बगैर मैंने ये कदम उठाया,
ठीक है,
और उस मकान को आगे किराए पे चला दिया।
सही
कि आप तो मुझे कर्ज दोगे साल बाद, तो चलो 12 महीने तक मैं किराए
गुजारा चलता रहे,
तो ये मकान किराए पर देना नाजायज गुना।
अल्लाह,
ठीक है। अब इस मकान का जो भी किराया आया वो किराया मुर्तहिन के हक में माल खबीस है, वाजिब तसद्दुक।
अच्छा,
उसका सदका करना वाजिब है।
सदका करे या उसको दे जिस ये राहिन को दे दे,
आला हज़रत फरमाते हैं अफजल ये है कि राहिन को दे दे,
राहिन
जिसका
दे दे।
मकान था
उसी को
उसके मकान के किराया दे दे, यानी मुर्तहिन इस मकान के किराए से 1 रुपए से भी नफा नहीं उठा सकता। इस पे लाजिम है या तो सदका करे, और बेहतर यह कि मालिक मकान को कह दे कि भाई आपका मकान बगैर इजाजत के यूं यूं किराए पे दे दिया था, ये किराया उसका आया। और दूसरी सूरत यह है कि मैं आपसे इजाजत लेकर इस मकान को किराए पे देता हूँ,
ठीक है,
तो इस सूरत में मेरा आपकी इजाजत लेकर कि भाई आपका मकान में किराए पे किराएदार आया खाली पड़ा है तो किराए पे दे दूँ, आपने इजाजत दे दी, तो अब ये मकान रहन होने से निकल गया।
अच्छा, अब ये निकल गया,
अब ये रहन होने से
निकल
गया। इसका जो किराया होगा वो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, वरना ये कर्ज पे नफा हो जाएगा। ये सब किराया अब आप ही को दिया जाएगा, मेरी हैसियत इस मकान को किराए पर देने में एज ए वकील होगी, तो मैं समझो एक वकील हूँ, तो गोया असल मकान का किराएदार से इजारा किराए पर देना लेना गोया आपने किया है मेरे तवसुस से।
ठीक, तो रह सकता है। अच्छा, मुर्तहिन उसमें खुद रह सकता है?
मुर्तहिन इस मकान में अगर खुद रहना चाहता है इजाजत मालिक की सूरत में रह सकता है, बगैर मालिक की इजाजत के नहीं रह सकता। अगर वो मालिक की इजाजत से उस चीज को इस्तेमाल करता है तो इस सूरत में भी वो चीज अब रहन होने से निकल गई,
निकल गई। ठीक है,
अब वो गोया अमानत हो गई, टोटली तौर पे वो गई
अमानत,
अमानत हो गई, और अमानत होने की सूरत में जाया हो जाए तो जब तक कोताही ना हो तबान लाजिम नहीं आएगा,
नहीं।
तो इसको यूं समझें, जाये होने की सूरत मकान में तो बहुत नादिर होती है। अगर जेवर आपने कर्ज लेकर रहन रखवाया मेरे पास और उसके बाद कोई शर्त भी नहीं लगी थी, मारूफ भी नहीं था, आपने इजाजत दे दी,
सही है,
तो उस इजाजत की सूरत में अब वो जेवर अगर मैं अपनी घर की खवातीन के इस्तेमाल में देता हूँ तो इस सूरत में चूंकि जेवर तो मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो अंडरस्टूड आप अपनी घर की खबर
की
इस्तेमाल में दे दें,
ठीक है,
तो अगर इजाजत इस तरह की आ गई थी तो अब ये जेवर रहन होने से निकलकर अमानत की तरफ चला गया,
ठीक है।
अब अगर ये जेवर छिन जाता है गन पॉइंट पे किसी तरीके से, तो इस सूरत में मेरा जो कर्ज है वो खरा रहेगा।
अच्छा, आपकी दोबारा फरमाइए,
वो बरकरार रहेगा।
अच्छा,
यानी अगर आपने इजाजत दे दी,
ठीक है,
कि ये जेवर अब आप چاہو تو استعمال کر لو لیکن یہ استعمال کرنے کی وہی صورت جو شریعت نے جائز رکھی ہے مرتہین کے لیے،
صحیح
اسی میں رہ کر میں گفتگو کر رہا ہوں،
ٹھیک ہے؟
تو اس صورت میں اب یہ زیور کیا ہوگا، میرے پاس امانت ہو جائے گا، اب یعنی قرض رہن سے نکل گیا، رہن میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ زیور گم ہوتا، چوری ہوتا یا میں کچھ بھی کرتا تو اس کے اگینسٹ میرے پیسوں میں کمی آ جاتی،
ٹھیک ہے؟
تو رہن ہونے سے نکل گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ زیور اگر گم ہو جائے تو مجھ پر اس کا تاوان نہیں ہے، میرے جو قرض کی رقم ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی،
ٹھیک؟
تو اسی طرح مکان اگر رہن کے طور پہ لیا اور آپ نے اجازت دے دی کہ اس مکان میں رہو یا اس کو کرائے پر دے دو، تو میرا اب تصرف آپ کی اجازت سے جائز ہوگا، لیکن میرا رہنا یا میرا آگے کرائے پر دینا اب اس مکان کو رہن ہونے سے نکال دے گا،
نکال دے گا، ٹھیک ہے؟
اگر میں نے بغیر اجازت آپ کے اس مکان کو کرائے پر دیا تو کرائے پر دینا گناہ، کرایہ جو حاصل ہو رہا ہے میرے لیے اس کا استعمال ناجائز، مجھ پہ لازم ہے کہ اس کو صدقہ کروں اور یا جس کا مکان ہے اس کا کرایہ دے دوں۔ تو یہی حال زمین کھیتی باڑی کے طور پہ کرائے پر دے دیتے ہیں،
جی جی،
رہن والی زمین ہے تو یہ مرتہین اس زمین کو آگے کھیتی باڑی پہ ٹھیکے پہ دے دیتا ہے، تو اب وہ وہاں سے جو کچھ بھی کرایہ آ رہا ہے تو اس کو میں استعمال نہیں کر سکتا، اگر بلا اجازت ایسا کیا ہے تو میں یا تو اس نفع کو صدقہ کروں یا پھر مالک کو دوں، اور اگر کرایہ دار کو پتا ہو، اگر کرایہ دار کو پتا ہے کہ یہ چیز جو مجھے مل رہی ہے استعمال کے لیے کرائے پر یہ رہن ہے اور مالک کی اجازت بھی نہیں ہے،
صحیح،
تو کرایہ دار بھی گناہ گار ہو۔
اللہ اللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتیں پائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فسألو
اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔